محبتوں کے درمیان شفقتوں کے درمیان محبتوں کے درمیان شفقتوں کے درمیان خوشا کے ہم ہیں شیخ کی عنایتوں کے درمیان محبتوں کے درمیان شفقتوں کے درمیان خوشا کے ہم ہیں شیخ کی عنایتوں کے درمیان محبتوں کے درمیان شفقتوں کے درمیان عبادتیں ریاضتیں امانتیں دیانتیں عبادتیں ریاضتیں امانتیں دیانتیں گزر رہی ہے زندگی سعادتوں کے درمیان عبادتیں ریاضتیں امانتیں دیانتیں گزر رہی ہے زندگی سعادتوں کے درمیان محبتوں کے درمیان شفقتوں کے درمیان خدا بھی خوش رہے صدا ہو خلق کا بھی حق ادا خدا بھی خوش رہے صدا ہو خلق کا بھی حق ادا وہ لے کے چلتے ہیں ہمیں نزاکتوں کے درمیان وہ لے کے چلتے ہیں ہمیں نزاکتوں کے درمیان خدا بھی خوش رہے صدا ہو خلق کا بھی حق ادا وہ لے کے چلتے ہیں ہمیں نزاکتوں کے درمیان کہاں تو کبر و جاہ کی کثافتوں میں غرق تھے کہاں تو کبر و جاہ کی کثافتوں میں غرق تھے کہاں تو ہم عجز کی لطافتوں کے درمیان کہاں تو ہم عجز کی لطافتوں کے درمیان کہاں تو کبر و جاہ کی کثافتوں میں غرق تھے کہاں تو ہم عجز کی لطافتوں کے درمیان خدا کرے کہ عقل آئے نقل اہل دل کریں خدا کرے کہ عقل آئے نقل اہل دل کریں مبادہ عمر کاٹ دیں حماقتوں کے درمیان مبادہ عمر کاٹ دیں حماقتوں کے درمیان محبتوں کے درمیان شفقتوں کے درمیان ہے سنتوں کا اہتمام دم بدم قدم قدم ہے سنتوں کا اہتمام دم بدم قدم قدم نفس نفس ہے ہم یہاں کرامتوں کے درمیان نفس نفس ہے ہم یہاں کرامتوں کے درمیان ہے سنتوں کا اہتمام دم بدم قدم قدم نفس نفس ہے ہم یہاں کرامتوں کے درمیان گزر رہی ہے زندگی سعادتوں کے درمیان
سنتوں کا اہتمام دم بدم قدم قدم
نفس نفس ہے ہم یہاں کرامتوں کے درمیان. یہ کرامت نیچے لائے ہیں, اوپر چونکہ سنتوں کا ذکر ہوا ہے, یعنی سنت پہ چلنا ہی عین کرامت ہے. تو جو سنت پر چلتا ہے وہ صاحب کرامت ہوتا ہے, اور بالخصوص اس دور میں جبکہ بعض جگہ سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, سنت کو حقیر سمجھا جاتا ہے, سنت کو ہلکا سمجھا جاتا ہے, معمولی سمجھا جاتا ہے. اس دور میں جو لوگ سنت پر جمے رہتے ہیں وہ صاحب کرامت ہوتے ہیں. ہے سنتوں کا اہتمام دم بدم قدم قدم, ہے سنتوں کا اہتمام دم بدم قدم قدم, نفس نفس ہیں ہم یہاں کرامتوں کے درمیان. وہ میرے قلب کو ناشاد رکھنا چاہتے ہیں, وہ میرے قلب کو ناشاد رکھنا چاہتے ہیں, میری دنیا دل آباد رکھنا چاہتے ہیں, میری دنیا دل آباد رکھنا چاہتے ہیں, وہ میرے قلب کو ناشاد رکھنا چاہتے ہیں, دکھانا چاہتے ہیں یوں وہ قدرت کا کرشمہ, دکھانا چاہتے ہیں یوں وہ قدرت کا کرشمہ, دل برباد کو وہ شاد رکھنا چاہتے ہیں, دل برباد کو وہ شاد رکھنا چاہتے ہیں, میری دنیا دل آباد رکھنا چاہتے ہیں. الہی دل کو تیری یاد سے آباد کر کے, الہی دل کو تیری یاد سے آباد کر کے, ہم اس کا نام الہ آباد رکھنا چاہتے ہیں, ہم اس کا نام الہ آباد رکھنا چاہتے ہیں. الہی دل کو تیری یاد سے آباد کر کے, ہم اس کا نام الہ آباد رکھنا چاہتے ہیں, مٹا کر اپنی خواہش کو تیری مرضی کے آگے, مٹا کر اپنی خواہش کو تیری مرضی کے آگے, بنا کر دل مراد آباد رکھنا چاہتے ہیں, بنا کر دل مراد آباد رکھنا چاہتے ہیں, مٹا کر اپنی خواہش کو تیری مرضی کے آگے, بنا کر دل مراد آباد رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, دیکھو ایک ہوتی ہے ہماری مراد اور ایک ہے اللہ کی مراد. تو بعض دفعہ بندہ نامراد ہو جاتا ہے اپنی دعاؤں میں, اپنی خواہشوں میں, لیکن اللہ تعالیٰ اسے نامراد ہی رکھنا چاہتے ہیں. ہم بامراد ہونا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نامراد رکھنا چاہتے ہیں. تو اب خود فیصلہ کرو کس کی مراد افضل ہے, ہماری مراد یا رب کی مراد. لہذا اللہ تعالیٰ کی مراد پر راضی رہو. بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نامراد رکھ کر بہت کچھ نواز دیتے ہیں. بنا کر دل مراد آباد رکھنا چاہتے ہیں, مٹا کر اپنی خواہش کو تیری مرضی کے آگے, بنا کر دل مراد آباد رکھنا چاہتے ہیں, بس ایک غم اپنی چاہت کا عنایت کر کے تائب, بس ایک غم اپنی چاہت کا عنایت کر کے تائب، وہ ہر غم سے تجھے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہر غم سے تجھے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، بس ایک غم اپنی چاہت کا عنایت کر کے تائب، وہ ہر غم سے تجھے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہر غم سے تجھے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، میری دنیائے دل آباد رکھنا چاہتے ہیں۔ نفس کو تو ترسائے جا، قلب میں خوشیاں پائے جا، نفس کو تو ترسائے جا، قلب میں خوشیاں پائے جا، آنکھوں سے برسائے جا، آنکھوں سے برسائے جا، دل میں آگ لگائے جا، دل میں آگ لگائے جا، آنکھوں سے برسائے جا، دل میں آگ لگائے جا، دنیا دیکھ کر اقبالے، دنیا دیکھ کر اقبالے، کھوئے جا اور پائے جا، کھوئے جا اور پائے جا، دنیا دیکھ کر اقبالے، دنیا دیکھ کر اقبالے، کھوئے جا اور پائے جا، کھوئے جا اور پائے جا، نفس کو تو ترسائے جا، قلب میں خوشیاں پائے جا، رہ کر بت کے دید سے دور، رہ کر بت کے دید سے دور، داد خدا سے پائے جا، داد خدا سے پائے جا، رہ کر بت کے دید سے دور، رہ کر بت کے دید سے دور، داد خدا سے پائے جا، داد خدا سے پائے جا، درد کو اس سے نسبت ہے، درد کو اس سے نسبت ہے، زخم کو تو سہلائے جا، زخم کو تو سہلائے جا، نفس کو تو ترسائے جا، قلب میں خوشیاں پائے جا، گانے کا ہے شوق اگر، گانے کا ہے شوق اگر، گن اللہ کے گائے جا، گن اللہ کے گائے جا، گانے کا ہے شوق اگر، گن اللہ کے گائے جا، گانے کا ہے شوق اگر، گن اللہ کے گائے جا، نفس کو تو ترسائے جا، قلب میں خوشیاں پائے جا، فیض اٹھا کر گلشن سے، فیض اٹھا کر گلشن سے، سہرا کو مہکائے جا، سہرا کو مہکائے جا، فیض اٹھا کر گلشن سے، سہرا کو مہکائے جا، نثر میں جو سمجھا نہ سکا، نثر میں جو سمجھا نہ سکا، نظموں میں سمجھائے جا، نظموں میں سمجھائے جا، تائب آنکھیں کر ٹھنڈی، تائب آنکھیں کر ٹھنڈی، مجلس کو گرمائے جا، تائب آنکھیں کر ٹھنڈی، مجلس کو گرمائے جا، تائب آنکھیں کر ٹھنڈی، مجلس کو گرمائے جا، نفس کو تو ترسائے جا، قلب میں خوشیاں پائے جا، دنیا دیکھ کر اقبالے، دنیا دیکھ کر اقبالے، کھوئے جا اور پائے جا، کھوئے جا اور پائے جا، کھوئے جا اور پائے جا،
حضرت والا دامت برکاتہم کا بھی ڈائلسس ہو چکا ہے، پٹی ہو رہی ہے، حضرت والا کی ابھی طبیعت کچھ ناساز ہی ہے، دعا کی درخواست ہے، اللہ پاک حضرت والا کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائے اور جلد از جلد ہم سب کی آنکھیں اور قلب کو اللہ ٹھنڈا کر دے. آفتاب نسبت محلہ سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے, صفحہ نمبر 482 ہے. صفحہ نمبر 482, افطار کے وقت قبولیت دعا کا راز. ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت دعا قبول ہونے کا راز اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا کہ بھوک لگی ہوئی ہے, شدید پیاس ہے, سامنے کھانا ٹھنڈا پانی اور شربت روح افزا جس میں برف کے ٹکڑے. جی اچھا, یہ نیا آواز بھی آ گیا, یہ پڑھنے کے لیے فرمایا ہے. اچھا جی, یہ نیا آواز حضرت نے حکم فرمایا کہ اسی میں سے پڑھ کر سنائے. حضرت نے فرمایا نا, کہاں سے آیا ابھی, وہاں سے لائے. اچھا پوچھنا ہوگا کہ اس میں سے سنا دوں. ذرا حضرت سے پوچھ لیے, نیا آواز آ گیا ہے, دکھا دیجیے. تقسیم بھی ہوگا. اچھا بھائی ماشاء اللہ, یہ نیا آواز حضرت والا کا سلسلہ نمبر 54 ہے. اور اللہ تعالی کا خط بندوں کے نام, اللہ تعالی کا خط بندوں کے نام, ماشاء اللہ. یہ سعودی عرب جدہ میں حضرت کا یہ آواز ہوا, اور اس واز کی تاریخ 13 محرم الحرام 1409 ہجری مطابق 23 اگست 1988. 1988 میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ واز جدہ سعودی عرب میں ہوا. اسی میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. تازہ جلیبی, حضرت فرماتے تھے کہ تازہ جلیبی کا مزہ اور ہوتا ہے. اللہ تعالی کا خط بندوں کے نام. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. مولائے کریم کا اپنے بندوں کے نام 30 پاروں کا خط. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے 30 پاروں کا قرآن پاک نازل فرمایا ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو کوئی لمبا چوڑا خط لکھ دے کہ بیٹا پردیس میں اس طرح زندگی گزارنا, تو بیٹے کو تو بار بار خط لکھا جا سکتا ہے, مگر چونکہ قرآن پاک غیر نبی پر نازل نہیں ہو سکتا, لہذا اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے نام 30 پاروں کا خط سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برسوں میں قیامت تک کے لیے نصیحت نامے کے طور پر نازل فرما دیا. 30 پاروں کا یہ خط مولائے کریم کی طرف سے اپنے بندوں کے نام ہے, جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور اس کی شرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, کوئی شخص بغیر حدیث کی مدد کے قرآن پر عمل نہیں کر سکتا. مثلا نماز کے لیے حکم نازل ہوا, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, مگر نماز کیسے پڑھیں؟ قرآن میں تو نہ تو التحیات ہے, نہ درود شریف ہے, نہ ثنا ہے, تو نیت کیسے باندھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرما دی کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم لوگ اس طرح نماز ادا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو صحابہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان حضرات نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. پیغمبر کا رکوع, پیغمبر کا سجدہ, پیغمبر کا قیام, پیغمبر کی تلاوت ان کے کانوں نے سنی, اور ان کی آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے تمام ارکان ادا کرتے ہوئے دیکھا. یہ شرف کسی اور کو کہاں مل سکتا ہے؟ اسی لیے جو لوگ اس غلطی میں مبتلا ہو گئے کہ محض قرآن شریف پر عمل کرنے سے کام بن جائے گا, تو وہ لوگ سمجھ لیں کہ بغیر حدیث کے قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ قرآن پاک کی عملی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خود قرآن کی تفسیر ہے. اللہ تعالی نے فرمایا تبارک الذی, بہت ہی برکت والی ذات ہے. اللہ تعالی کی ذات بہت ہی برکت والی ہے. بیدہ الملک، جس کے قبضے میں ساری کائنات سارا عالم ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب مفردات القرآن میں فرمایا ہے کہ برکت کے معنی ہیں فیضان رحمت الہیہ، یعنی اللہ تعالی کی رحمت کی بارش۔ اسی لیے لوگ یہ دعا کرواتے ہیں کہ صاحب دعا کیجئے کہ میری روزی میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو، میرے گھر والوں پر برکت نازل ہو۔ تو برکت کا مفہوم آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ برکت کی تعریف جو مفسرین اور اہل علم کی اصطلاح میں ہے کہ فیضان رحمت الہیہ، اللہ تعالی کی رحمت کا فیضان۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالی کی رحمت کا فیضان ہوگا پھر انسان کا کیا کہنا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ مجھے اپنے دین میں اور اپنی جان اور اہل و عیال میں اور مال میں تشویش رہتی ہے کہ کہیں میرا دین ضائع نہ ہو جائے، کہیں میری جان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، گردے میں پتھری، بلڈ کینسر جیسی کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ اسی طرح سے مجھے اپنی اولاد کے لیے غم رہتا ہے کہ اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اور میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اور یہ غم رہتا ہے کہ کہیں مال میں کوئی گھاٹا یا خسارہ نہ آ جائے۔ تو انہوں نے پانچ چیزوں کے بارے میں اپنی تشویش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، اس کو پڑھ لیا کرو تو تمہاری تشویش ختم ہو جائے گی۔ اور وہ عجیب دعا ہے کہ جس میں اللہ تعالی کے نام پاک کی برکت ہی ہے، اور یہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ مطلب یہ کہ اللہ کے نام کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں میرے دین پر، میری جان پر، میری اولاد پر، میرے اہل و عیال پر اور میرے مال پر۔ تو ان صحابی رضی اللہ عنہ نے اس کو روزانہ صبح شام پڑھنا شروع کر دیا، اور ایک دن آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب قلب کو اتنا سکون ہے کہ سب پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ جب اللہ تعالی کے نام کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے دین پر ہوں گی تو اس کے ہوتے ہوئے دین ضائع ہو ہی نہیں سکتا۔ جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو دین اسلام کو مقدم رکھو، کیونکہ دین بہت پیارا ہے، ہماری جان سے زیادہ، ہمارے اہل و عیال سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ۔ دین اللہ تعالی کا آئین ہے، اور اللہ کی محبت کے قوانین ہیں کہ کس بات سے خدا تعالی خوش ہوتے ہیں اور کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، اسی کا نام دین ہے۔ تو اللہ تعالی کو اپنا دین، اپنی عظمتوں کے قوانین، اپنے دین کی اشاعت اور اپنی محبت کے حقوق اتنے عزیز ہیں کہ اس دین پر کتنے انبیاء کرام شہید ہوئے، کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، کتنے اولیاء اللہ شہید ہوئے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شخصیت نہیں پیدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے افضل ہیں، زمین و آسمان سے افضل ہیں، عرش اعظم سے افضل ہیں، یعنی اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہنے کو اپنی محبت پر گوارا کر لیا، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی محبت اور اللہ کی ذات بہت قیمتی ہے، جس پر نبیوں کے سر کٹتے ہیں، پیغمبروں کے خون بہتے ہیں۔ ایک ایک دن میں 70-70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ احد میں، احد پہاڑ کے دامن میں 70 صحابہ زبان سے نہیں، اپنے خون سے اللہ تعالی کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ دین بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور یہ دین ہی محبت کا وہ خط ہے جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کے نام نازل فرمایا۔ محبت الہیہ کی قیمت۔ میرے مرشد اول حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ نے اللہ تعالی سے پوچھا کہ آپ کی کیا قیمت ہے، ہم کیا قربانی پیش کریں جس سے آپ ہم کو مل جائیں اور ہم اللہ والے بن جائیں۔ دیکھا آپ نے، اللہ والے دل دل میں اللہ تعالی سے خفیہ رابطہ رکھتے ہیں۔ اسی پر حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی ہوتی ہیں، دل میں ہر وقت آواز آتی ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ اللہ سے خفیہ رابطہ ہے جو مومن کے دل کو اللہ سے ہوتا ہے۔ اے دنیا والو، اسے دنیا والے نہیں جانتے، کوئی شخص کسی کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ سے کتنا قوی تعلق ہے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اپنے واعظ میں یہ قصہ سنایا کہ ایک نوجوان قافلے کے ساتھ بڑی مست حالت میں حج کے لیے آیا، نہ کسی سے بولتا ہے نہ کسی سے کچھ کہتا ہے۔ اسے دیکھ کر کوئی یہ کہتا ہے کہ جوان بالکل پاگل ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ہاف مائنڈڈ ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کا دماغ کریک ہے، اور وہ جناب اپنا مست ہے، کبھی ہنس رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی شعر پڑھ رہا ہے، تو سب اس کو پاگل سمجھ رہے تھے۔ لیکن جب اس نے کعبہ شریف دیکھا تو اس نے یہ شعر پڑھا، چو رسی بکوئے دلبر بسپار جان مزتر، کہ مبادہ بار دیگر نہ رسی بدی تمنا۔ جب تم اللہ کی گلی میں آ گئے، کوئے محبوب میں آ گئے، دلبر کی گلی میں آ گئے، تو اپنی جان کو اس پر فدا کر دو، شاید کہ تجھے دوسری دفعہ حاضری نصیب ہو یا نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ تم دوبارہ کعبہ نہ دیکھ سکو۔ بس اس نے یہ شعر پڑھا، ایک آہ کھینچی اور وہیں ختم ہو گیا۔ جان دے دی، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ کس کا ایمان کتنا ہے اور کس کے قلب میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ پہ جان دے دے تو اس سے زیادہ اللہ کی محبت کی شہادت اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی قیمت شہیدوں سے پوچھو جو ان کے نام پر جان دیتے ہیں۔ انہوں نے فیکٹری کے لیے، کارخانوں کے لیے، سلطنت کے لیے جان نہیں دی، اللہ کے لیے جان دی۔ بہرحال تو اس اللہ والے نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، آپ کی کیا قیمت ہے جو میں آپ کو پیش کروں اور آپ مجھے مل جائیں اور میں اللہ والا ہو جاؤں؟ تو آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہان مجھ پر لٹا دو، دنیا بھی قربان کر دو، آخرت بھی فدا کر دو۔ تب اس اللہ والے نے کیا جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شخص نے یہ جواب دیا، قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ اے خدا، آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان فرمائی ہے، یعنی دنیا اور آخرت، ابھی بھاؤ اور بڑھائیے، اپنی قیمت اور دام اور بڑھائیے، ابھی تو آپ مجھے سستے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر میں اپنی دنیا اور آخرت بلکہ اپنی جان بھی فدا کر دوں تو بھی اے اللہ، آپ کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ غالب کہتا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر آپ نے اللہ پر جان دے دی تو آپ نے کون سے تیر مار لیے؟ جان اللہ ہی کی تو دی ہوئی ہے، اسی کو دے دی تو کیا کمال کیا۔ تو بسم اللہ علی دینی الی آخر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ یہ دعا ہے بھی بہت آسان۔ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ جب سے میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا ہے، اپنا دین، اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال اور مال سب کی طرف سے دل بالکل مطمئن ہے۔ یہ واز انشاءاللہ بھی تقسیم بھی ہوگا، اس لیے دعا مل جائے گی۔ اور ویسے یہ دعا روزانہ کے معمولات میں بھی شامل ہے، صبح شام کے معمولات، اس میں بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے رقم فرمائی ہے۔ اور دنیا میں انسان کے یہ پانچ ہی غم ہیں۔ اگر آپ تجزیہ کریں تو دنیا میں انسان کو پانچ ہی قسم کی فکریں ہوتی ہیں۔ کبھی اپنی صحت کے بارے میں کہ کہیں گردے میں پتھری نہ پڑ جائے، کہیں بلڈ کینسر نہ ہو جائے، کوئی ایسا مرض نہ ہو جائے۔ کراچی میں دہلی کے ایک تاجر کا 18 سالہ جوان لڑکا تھا، اسے ہڈیوں کے گودے کا کینسر ہو گیا۔ اس کا بڑا بھائی ایک دن مجھے ملا، اس نے کہا کہ آپ دعا کر دیجئے، بھائی کے لیے 9 لاکھ روپے خرچ کر چکا ہوں، ہر ماہ اس کی ہڈیوں کا تمام مغز نکالا جاتا ہے اور دوسرا مغز ڈالا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، انسان کا کچھ پتہ نہیں کہ کب کیا ہو جائے۔ اس لیے جو شخص خدا کو بھولا ہوا ہے وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے، پتہ نہیں کس وقت کس مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ بھائی، پتنگ جب کٹ جاتی ہے تو کچھ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کون لوٹے گا، وہ کہاں گرے گی، کس کی چھت پر جائے گی، یا محلے کے لڑکے اس کو لوٹ لیں گے۔ ترک صلات پر سخت وعید۔ جس نے نماز چھوڑ دی گویا وہ اللہ تعالیٰ سے کٹ گیا، یتیم ہو گیا۔ دیکھو جو بچہ بغیر ابا کے ہوتا ہے تو جو چاہتا ہے اس کو مار لیتا ہے۔ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب رکھتی ہے، اور اس کی برکت سے دعا کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے جسم کو کھانے اور ہگنے کا امپورٹ ایکسپورٹ آفس بنا لیا ہے اور اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری اور نافرمانی ہے۔ جو نماز کو غفلت سے جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان کا حشر فرعون، نمرود اور شداد جیسے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ یہ وعید ان کے لیے ہے جو غفلت کے ساتھ نماز چھوڑتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو نیند آ گئی تو مجبوری ہے، تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اچانک بلاوا آ گیا تو کیا ہوگا۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ پیا سے مراد اللہ تعالی کی ذات ہے، نہ جانے اللہ کس کو کس وقت بلا لے۔ دیکھو مدینہ شریف میں ایک گھڑی والا عبد الفتاح ہمارا پیر بھائی تھا، پچھلے سال ہم اس کے ساتھ تھے، رات دن ہنستا بولتا تھا۔ اچانک اطلاع آئی کہ چولہا پھٹ گیا اور وہ جل گئے۔ جلنے کے بعد اچھے بھی ہو گئے، پھر خبر ملی کہ گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، پھر معلوم ہوا کہ وہ جوانی میں جنت البقیع میں دفن ہو گئے۔ میں جب الہ آباد کے طبیہ کالج میں پڑھتا تھا تو حسن منزل میں رہتا تھا، وہیں ہماری پھوپی وغیرہ رہتی تھیں، تو 19 سال کا ایک لڑکا بھی پڑھتا تھا۔ ہمارا گھر اور اس کا گھر قریب قریب تھا، ہم دونوں روزانہ 2 میل دور پیدل کالج تک جاتے تھے۔ اب جناب، میں جون میں چھٹیاں گزارنے اپنے گھر پرتاپ گڑھ گیا۔ جب جون کا مہینہ گزارنے کے بعد میں الہ آباد واپس آیا تو ہر شخص کو اپنے ہم سبق دوستوں سے تعلق ہوتا ہے، تو بہت خوشی ہوئی کہ اپنے اس دوست سے جاتے ہی ملاقات ہوگی۔ میرا گھر 200-300 گز آگے تھا، اس کا گھر پہلے آتا تھا، تو میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی اماں نکلیں، کہا کہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہمارا ساتھی جس کے ساتھ ہم لوگ روزانہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے وہ کہاں ہے؟ تو اس نے رونا شروع کر دیا، بڑی زور سے روئی کہ میرا بیٹا تو قبر میں چلا گیا، اچانک بیماری آئی اور وہ چلا گیا۔ کہنے لگی کہ ڈاک خانے سے اس کی فائنل امتحان کی رجسٹری بھی آئی تھی، وہ سیکنڈ ڈویژن سے پاس ہوا تھا، لیکن میں نے ڈاکیے سے وہ رجسٹری وصول نہیں کی، میں نے ڈاکیے سے کہا کہ وہ پاس ہو گیا، حکیم ہو گیا، لیکن میرا بیٹا تو قبر میں ہے، جاؤ اس کی ڈگری قبر پر لے جا کر پھینک دو۔ میں کیا کروں گی لے کر؟ بس میں بھی گھر جا کر رونے لگا کہ یا اللہ، یہ تو عجیب زندگی ہے، کچھ پتا ہی نہیں کہ کس وقت کس کا بلاوا آ جائے۔ اس کے بعد پھر اسی زمانے میں میرے والد صاحب کا انتقال کا خط آیا۔ میں فائنل امتحان کا آخری پرچہ دے کر آیا تھا، خوشی منا رہا تھا کہ اب گھر جاؤں گا اور والدین سے ملوں گا، تو میرے پھوپھی زاد بھائی نے خط دکھایا کہ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا۔ گھر جا کر معلوم ہوا کہ ابا نے کسی کو خط نہیں لکھنے دیا، مجھے اطلاع نہیں ہونے دی۔ ابا نے یہ کہا کہ اگر میں اپنے بیٹے کو اپنی بیماری یا موت کے حالات کی خبر کروں گا تو وہ غم میں فیل ہو جائے گا، لہذا انہوں نے مجھے خبر نہیں کی۔ ان حالات نے میرے کان کھڑے کر دیے کہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں ہر وقت چوکنا رہے، اور پردیس میں اپنے وطن کی تیاری کے لیے ہر وقت مستعد رہے، اور یہ تیاری کچھ مشکل بھی نہیں۔ کیوں بھائی، بتاؤ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ اس دوران خوب حلال دنیا کماؤ۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیے، فجر کی نماز اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑی رکھی ہے، صرف 4 ہی رکعت ہیں، 2 سنت 2 فرض، تاکہ لوگ سونے کی پھر دوسری شفٹ شروع کر دیں۔ تو فجر پڑھ کر پھر سو جاؤ، پھر ظہر تک کام کا موقع دیا، پھر عصر میں 4 ہی رکعت ہیں، اور مغرب میں 3 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت۔ چلو بھائی، نفلیں مت پڑھو، لیکن اگر اوابین پڑھ لیتے ہو تو اللہ سے تعلق بڑھ جائے گا۔ مغرب کی 3 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت اور 2 نفل سب پڑھتے ہیں، بس 2 رکعت نفل اور پڑھ لو تو 4 رکعت نفل اور 2 رکعت سنت ملا کر 6 رکعت اوابین ہو جائے گی۔ عام مسلمانوں کو اکثر یہ غلط فہمی ہے کہ مغرب کے 3 فرض اور 2 سنت موکدہ پڑھو پھر 6 رکعت نفل پڑھو تب اوابین ادا ہوگی. لیکن 6 رکعت نفل الگ سے پڑھنے کے خوف سے کتنے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جب میں نے اس بات کو جدہ میں انوار صاحب کے یہاں بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ صاحب جب سے تم نے یہ بات بتائی ہے کہ 3 فرض 2 سنت اور 2 نفل تو سبھی پڑھتے ہیں, بس 2 رکعت اور پڑھ لو, یعنی فرض کے بعد 2 سنت اور 4 رکعت نفل پڑھ لو, تو یہ سب مل کر اوابین کی 6 رکعت ہو گئیں. عن عمار بن یاسر قال رأیت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى بعد المغرب 6 ركعات وقال من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. یعنی فرض کے بعد جو 6 رکعت پڑھ لے وہ اوابین میں شامل ہو جائے گا اور اس کے گناہ اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو اللہ تعالی سب معاف کر دیں گے. تو اوابین کی اتنی بڑی فضیلت ہے. میں نے اس بات کو جہاں بھی بیان کیا سست اور کاہلوں کی بھی بیٹری چارج ہو گئی. کہا کہ صاحب اب اس فضیلت کو چھوڑنا ہی نہیں ہے, بس جس پر اتنا بڑا انعام ہے کہ غفرت لہو ذنوبہ و ان کانت مثل زبد البحر, کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. دیکھیے اللہ کی رحمت کے بہانے. عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی فضیلت. اسی طرح عصر میں 4 رکعت فرض ہیں. حدیث میں ہے کہ جو عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھ لے رحم اللہ امرأً صلى قبل العصر 40. عصر کے فرضوں سے پہلے جو 4 رکعت پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ امرأً, اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر اپنی رحمت نازل کرے. آج ہم بزرگوں کی دعاؤں کے حریص ہیں لیکن نبی کی دعا نہیں لیتے, جبکہ تمام بزرگوں کی دعائیں نبی کی دعاؤں کی غلام ہیں. اس لیے جب اللہ موقع دے مسجد میں 5 منٹ پہلے پہنچ گئے اور 4 رکعت سنتیں پڑھ لیں, چاہے نفل کی نیت کر لو چاہے سنت کی کر لو, بس عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت پڑھ لو اور سلام پھیر کر خدا سے دعا کر لو کہ اے اللہ اپنے نبی کا وہ وعدہ کہ جو فرضوں سے پہلے 4 رکعت پڑھے تو اس پر خدا کی رحمت نازل ہو, تو اے اللہ ہمیں نبی کی وہ بشارت وہ رحمت دے دیجئے. میں نے یہ نماز پڑھی اگرچہ ٹوٹی پھوٹی سہی, مگر آپ کریم ہیں اپنی رحمت سے ہماری دنیا اور آخرت بنا دیجئے. فرض نماز عمدہ طریقے سے پڑھو چاہے نوافل کم پڑھو. فرض عشاء 4 رکعت اور 2 سنت ہیں اور 3 رکعت وتر ہیں. یہ 9 رکعت پڑھنا ضروری ہے, لیکن عشاء کی 17 رکعت کے ڈر سے آج کالج کے کتنے نوجوان لڑکے سو جاتے ہیں, اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے مرغی ٹھونگ مارتی ہے. حالانکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان اگر کمر سیدھی نہ ہوئی اور رکوع کے بعد پورا سیدھا نہ کھڑا ہوا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو, تو معلوم ہوا کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان کمر سیدھی کرنا واجب ہے. میرے ایک دوست ڈھاکے سے کراچی آئے, میں نے ان کو عشاء کی 17 رکعت پڑھتے دیکھا تو ان سے کہا کہ آپ مجھ سے تعلق محبت رکھتے ہیں لہذا 17 رکعت نہ پڑھا کیجئے. میں نے اپنے شیخ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کو ہمیشہ 9 رکعتیں پڑھتے دیکھا. حضرت 17 رکعت پڑھتے ہی نہیں تھے, 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر, لیکن اس کو ہی عمدہ طریقے سے پڑھ لو. 4 رکعت تو فرض ہے ہی, اس کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں, اس کے بعد 3 رکعت وتر واجب ہیں, یہ آپ کی 9 رکعت ہو گئیں. انشاءاللہ آپ کو اس ہی سے جنت مل جائے گی, کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کہ تم نے نفل کیوں نہیں پڑھے. لیکن عمدہ پڑھو بجائے اس کے کہ تم نے جلدی جلدی خراب 17 رکعتیں پڑھ لیں کہ ساری ہی نماز دہرانی واجب ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوتے اور سمجھتے ہیں کہ میں نے 17 رکعت پڑھ لیں تو 17 رکعت تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوتے اور سمجھتے ہیں کہ میں نے 17 رکعت پڑھ لیں تو 17 رکعت خراب پڑھنے سے بہتر ہے کہ 9 رکعت اچھی طرح پڑھ لیں، دل لگا کر پڑھ لیں، بجائے اس کے کہ آپ 1,00,000 مرتبہ آہ کریں، ایک ہی آہ ایسی نکالیے جو قبول ہو جائے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بس ہے اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے وہاں، بس ہے اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم۔ بس ہے اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم۔ تہجد پڑھنے کا آسان طریقہ، بھائی تھوڑا پڑھو مگر اچھا پڑھو، تو 4 فرض عشاء 2 سنت کے بعد 3 وتر پڑھ لو، لیکن جب عادت پڑ جائے تو وتر سے پہلے 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لو۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں بھی یہی لکھا ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت تہجد بھی پڑھی ہیں، لیکن یہ میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں جو 12 رکعت پڑھتے ہیں، میں ان بحر الکاہل لوگوں کو خطاب کر رہا ہوں جو کاہلی کے سمندر ہیں۔ جنہوں نے جغرافیہ پڑھا ہے ان کو معلوم ہے کہ ایک سمندر کا نام بحر الکاہل ہے، اس میں طغیانی یا زیادہ موجیں نہیں ہوتی، ٹھہرا ہوا سمندر ہے۔ تو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کو سستی کاہلی ہو کہ سال 6 ماہ جب 9 رکعت کی عادت ہو جائے تو 2 رکعت وتر سے پہلے اور سنت موقعہ کے بعد تہجد کی نیت سے پڑھ لو، انشاءاللہ اس کی برکت سے قیامت کے دن آپ تہجد گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ بتائیے کتنا بڑا انعام ہے، اور اس کے لیے یہ قید بھی نہیں ہے کہ آپ سوئے نہیں۔ اب 3 بجے رات کو اٹھ کر کون تہجد پڑھتا ہے؟ الحمدللہ میں اپنے بیان میں دوستوں کو شارٹ کٹ یعنی مختصر راستے سے اللہ تعالی تک پہنچانے کی ترکیبیں بتاتا رہتا ہوں۔ شہ مجلس اختتام کو پہنچتی ہے، ابھی یہ واز تقسیم ہوگا جو نیا واز آیا ہے، اللہ تعالی کا خط بندوں کے نام، اور حضرت کی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور حضرت کے لیے میں دعا پڑھتا ہوں، آپ حضرت سے آمین کی درخواست ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 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 آمین آمین۔